کل چار انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا اور پرسوں ایک نبی کی قوم کا تذکرہ آ گیا. ہویا کہ اب تک پانچ انبیاء کی قوموں کا ذکر آیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, اور ان کا تذکرہ یہ آ چکا ہے. اس میں قریش زیادہ تر مخاطب ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ انبیاء کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے دنیا میں, اور یہ جو تاریخ سے ہم دلائل پیش کر رہے ہیں یہ سب عرب ہی کی سرزمین کی ہیں, تمہیں کہیں دور دراز مملکتوں کا سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ وہی مسکنات ہیں, یہ وہی قیام گاہیں ہیں جن کے اوپر سے تم اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ گزرتے رہتے ہو, کیونکہ یمن کی طرف اور حجاز سے آگے شام کی طرف اور مصر کی طرف لوگ, عرب کے لوگ سفر کرتے تھے. تو بتایا گیا کہ یہ سب وہ مقامات ہیں جو تمہارے سفر کے دوران آتے ہیں اور تم اس سے واقف ہو. اب ان پانچ انبیاء کی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن تھوڑا سا وقفہ لیتا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہے. یہ قرآن مجید کا اسٹائل ہے اور یہ لٹری اسٹائل ہے کبھی بھی کہ بات کبھی طویل پکڑتی ہے تو بیچ میں تھوڑا سا بریک دیا جائے اور وہاں کچھ اور بات بتائی جائے, پھر اس سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آئے گا وہ ایک رکوع کے بعد, لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جامع طور پر پچھلے پانچ نبیوں کی قوموں پر اور آنے والے ایک نبی کی قوم پر, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, دونوں پر ملا جلا ایک خلاصہ, یا یہ کہیے کہ ایک جامع تبصرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اس ایک رکوع کے اندر قوموں کے عروج و زوال کے متعلق, اللہ تعالیٰ کے قانون کے متعلق, اللہ تعالیٰ کی سنت کے متعلق کہ قوموں کو کیسے وہ پنپنے کا موقع دیتا ہے, قوموں کو کیسے وہ بیکنی کر دیتا ہے, اور یہ اٹھا پٹک یہ عروج و زوال کے فلسفہ اور اس کے جو قوانین اور اصول ہیں وہ ان آیت میں بتائے گئے ہیں. تو ہم تھوڑا سرسری طور پر ان آیتوں کے اوپر سے گزر لیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر آئیں گے اور بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو کریں گے. اور کل گفتگو کے دوران ہم اللہ کے فضل سے نویں پارے میں داخل ہو چکے, آٹھواں پارہ والمو والا ولو اننا والا پارہ ختم ہوا, اور اس کے بعد قال الملأ والے پارے میں بھی ہم داخل ہو چکے. تو نویں پارے کے پہلے رکوع تک بات مکمل ہو چکی تھی, ابھی دوسرے رکوع سے بات شروع ہوگی. فرمایا کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. یہ گویا کہ مکذبین کے سلسلے میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا بیان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے, اس کی عادت ہے, یہ اس کا قانون ہے, اس نے ایسے ہی بنا رکھا ہے. وہ ہے کہ جب جب بھی ہم نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا, اس نبی کی دعوت کو لوگوں کے اندر قبولیت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو سختی اور تنگی میں, مشکلوں میں اور مشقتوں میں, پریشانیوں میں ہم نے پکڑا ان لوگوں کو, تاکہ لعلہم یذرعون, تاکہ ان کے دل جھکیں, وہ نرم پڑیں, ان کی سختی کم ہو, وہ دولت کے نشے میں جو چور چور ہیں اور دولت اور جاہ و حشمت کی وجہ سے ان کی گردنیں جو اکڑی ہوئی ہیں اور نبی سے جو تصادم کا رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے, ہم نے ان کو مصیبتوں میں, مشقتوں میں, پریشانیوں میں ڈال کر اس لیے ان کی آزمائش کی تاکہ ان کی گردنیں تھوڑی جھکیں, ان کے دل نرم پڑیں, ان کے اندر سوز اور گداز پیدا ہو. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اوپر اس پر مصیبت آتی ہے, تنگی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو بہرحال کچھ نہ کچھ تک, کسی نہ کسی حد تک اس کا دل نرم پڑتا ہے, خدا کی طرف وہ مائل ہوتا ہے, جھکتا ہے. یہ عام انسانوں کی بھی فطرت ہے کہ انسان کو جب دولت اور عیش و آرام کے سامان وافر مقدار میں ملتے ہیں تو تھوڑا اللہ تعالیٰ سے بہترانے لگتا ہے, اکڑنے لگتا ہے, لیکن جیسے ہی اس پر پریشانی اور مصیبت مسلط ہو جاتی ہے وہ فوراً خدا تعالیٰ کی طرف پلٹنے لگتا ہے. یہ عام انسانوں کی فطرت ہے, اور اسی فطرت کے خوب مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے کہ وہ قوموں میں انبیاء کو بھیجنے کے بعد انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے, دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں پکڑا. اب اس مصیبتوں میں, ابتلاؤں میں, آزمائشوں میں پکڑنے کے بعد جن لوگوں کے اندر قبولیت کا مادہ تھا, رمق برابر بھی جن کے اندر ایمان تھا, جو قبول کر سکتے تھے, جن کے اندر فطرت پاک تھی, جن کی صلاحیتیں اچھی تھیں, وہ نبی کی طرف آ جاتے تھے, اور بقیہ لوگ جو سرکش لوگ ہوتے تھے وہ بالکل اپنی سرکشی پر اڑ جاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس اڑے ہوئے لوگوں کے پر مزید ایک اور آزمائش کا دروازہ کھولتا ہے, وہ یہ کہ غربت, پریشانی, مصیبت کے بادل چھاٹ کر ان پر آسمان و زمین سے وافر مقدار میں عیش و آرام کے سامان انڈیل دیتا ہے, اور خوب خوب جو ہے وہ مزے لوٹتے ہیں, دنیا کے مزے لوٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے یہ ساز و سامان, یہ عیش و عشرت کے ساز و سامان اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ ان پر پکڑنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور ان کی ساری سرکشی باہر نکل کر آ جائے, ان کی ساری غلاظتیں دلوں کے اندر جو جمی ہوئی ہیں, ان کی طبیعتوں کے اندر جتنا کچھ عناد بغض اور کینہ اور کپٹ اور غرور اور نبی کے مقابلے میں تکبر جتنا کچھ ہے وہ باہر نکل کر آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو دوسری سنت ہے وہ غربت مفلسی پریشانی سے پکڑنے کے بعد جو لوگ آ گئے نبی کے ساتھ وہ آ گئے, اور جو لوگ باقی رہ گئے ان پر اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان پر تنگی کے حالات کو, مصیبتوں کے حالات کو خوشحالی سے بدل دیتا ہے. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ زمانے میں اس طرح سے کرتے رہتا ہے کہ شدت کو اللہ تعالیٰ نرمی سے بدل دیتا ہے, تنگی کو آسانی سے بدل دیتا ہے, اور کشادگی سے بدل دیتا ہے, فراخی سے بدل دیتا ہے, ضرر کو عافیت سے بدل دیتا ہے, بانجھپن کو کثرت اولاد سے بدل دیتا ہے, اور قلت پیداوار کو اللہ تعالیٰ کثرت پیداوار سے بدل دیتا ہے, اور خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دیتا ہے. یہ گویا کہ اچانک ایک ٹرن لیتا ہے, تاریخ ایک ٹرن لیتی ہے, تاریخ اور ہسٹری کے اندر ایک زبردست انقلاب آتا ہے, اور دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ سرکش لوگ جو غربت کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آئے ان کے بگڑنے کے مزید سامان فراہم کر دیے جاتے ہیں. اس پر ہم رک کر ایک دو بات عرض کرتے ہوئے چلیں گے. جو تاریخ کے طلبہ ہیں وہ اس سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہسٹوریکل ایک پروسیس ہوتا ہے, تاریخ بنتی ہے تو تاریخ اندھادھن نہیں بنتی. جس طرح سے یہ کائنات بنی ہے تو ڈارون کے فلسفی کے حساب سے یا ایتھسٹ جو لوگ فلسفہ کرتے ہیں ان کے مطابق کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, اس طرح نہیں ہے. بلکہ کائنات کے بننے میں جیسا ایک سائنٹیفک قانون ہوتا ہے, ایک فزیکل قانون ہے, اور اس قانون کے تحت یہ کائنات بنتی چلی گئی, اسی طرح تاریخ کے بننے میں بھی ایک قانون ہے. تاریخ اندھادھن نہیں بنتی چلی جاتی, بلکہ تاریخ کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کچھ قانون رکھا ہوا ہے, اور اسی قانون کے مطابق تاریخ بنتی ہے, قومیں اوپر آتی ہیں قومیں نیچے چلی جاتی ہیں, اس کے پیچھے قانون ہوتا ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ ہسٹری از ناٹ مورلی نیوٹرل, کہ تاریخ جو ہے اخلاقی طور پر غیر جانبدار نہیں ہے, بلکہ تاریخ منتخب کرتی ہے قوموں کو جن کے اندر اخلاق, جن کے اندر کردار, جن کے اندر دنیا کو بنانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق تاریخ منتخب کرتی ہے, قوموں کو منتخب کرتے چلے جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو فیکٹر بتائے ہیں قرآن کی ایک اور صورت میں ایک اور جگہ بتایا کہ ایک تو خوف سے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں, یعنی نبی کی دعوت کے ساتھ پوری کائنات میں اس کی تائید کے لیے یہ پریشانیوں کا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. دو الفاظ قرآن میں آئے ہیں, ایک تو خوف کا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو بھوک سے ہم آزماتے ہیں. بھوک سے مراد اکنامک ڈیزاسٹر ہے. جو ہسٹری کے جو فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سے مراد اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اکنامک ڈیزاسٹر سے, اور خوف سے مراد یہ ہے کہ وہ انسیکیورٹی کا فیلنگ ہے. اور وہ فیلنگ جو ملٹری رولرز ہوتے ہیں اور جو معاشی اور سیاسی نظام ہوتا ہے اس نظام کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سینس آف انسیکیورٹی اور اکنامک ڈیزاسٹر سے اللہ تعالیٰ قوموں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. جب ہم ان فلسفی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس وقت عراق وغیرہ پر جو حالت مسلط ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا اس قوم کو. اس قوم پر ایک تو عذاب یہ آیا کہ اس پر ظالم اور جابر حکمران اللہ تعالیٰ نے مسلط کر رکھا ہے. اب یہ کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اشارے سے اٹھا کر نہیں پھینکے گا, بلکہ قوم کی آزمائش ہے کہ قوم کتنا سنگھرش کرتی ہے, کتنا جدوجہد کرتی ہے, اور اپنے اوپر سے ظالم حکمرانوں کو ہٹانے کے لیے وہ کیا جدوجہد اور جہاد کرتی ہے, یہ قوم کی آزمائش ہے. تو قوم کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھوک مصیبت تنگی اور سینس آف انسیکیورٹی کے اندر جو مبتلا کرتا ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں فلسفی میں تو بات کیونکہ فلسفی تک نہ رہ جائے اس لیے عمل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, تو اس وقت عراق جس حالت سے گزر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی قوم پر رحم کرنا چاہتا ہے اور اس قوم کو پلٹ کر آنے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہا ہے. جو لوگ عراق وغیرہ جاتے ہوں گے بزنس کے ٹور پر وہ جانتے ہوں گے, ہم لوگ کتابوں ہی میں پڑھتے ہیں کہ بہرحال مسلمانوں کا تو ملک ہے لیکن بہت عیاش, بڑے ہی نالائق قسم کے لوگ, اور خدا سے بغاوت کرنے والے, اور پھر سوشلسٹ مزاج کے رکھنے والے, یعنی وہ کمیونسٹ جسے کہا جاتا ہے, تو اس طرح کا مزاج رکھنے والی وہ قوم ہے. اس قوم کے اندر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اچھے مسلمان ہیں. تو اب اس وقت عراق پر اتنے زبردست عراق پر اس وقت 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 کی روٹی کے لیے تنگی ہے, اور چائلڈ انفینٹیسائڈ بچے پیدا ہونے کے ساتھ جو مر جاتے ہیں, دوائیوں کا کی فراہمی نہیں ہے, اور امریکہ کے سامنے اس وقت عراق مختلف کونسل کے ذریعے سے بھیک مانگتا ہے کہ صاحب ہم کچھ اور تیل نکالنے کی ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ اس کے بدلے میں ہم کچھ دوائیاں خرید سکیں, کچھ غلہ خرید سکیں. یہ سب حالات اس وقت قوموں پر اس لیے آتے ہیں, اس میں سے ایک عراق کی مثال ہم نے دی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹیں. یہ ہوتی ہے آزمائش اور یہ ابتلا ہوتی ہے. لیکن قوم اگر اس کے باوجود بھی نہیں پلٹتی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وافر مقدار میں دنیا کی دولت اور ثروت عطا کر دیتا ہے تاکہ اس میں خوب مست مگن ہو کر گناہ کریں, ظلم کریں, جبر کریں, پھر اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہسٹری میں میکینکس ہوتا ہے, فرسٹ میکینک, سیکنڈ میکینکس. اس میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر, چونکہ قرآن کی آیت میں بعد میں ایک بات آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو چھیڑ رہے ہیں, ورنہ اسے یہاں اس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو غالب کرنے کے لیے, مثال کے طور پر میں نے جیسے کہا کہ عراقی کی قوم کو لے لیجیے یا بوسنیا ہرزوگوینا کی قوم کو لے لیجیے, کسی بھی قوم کو لے لیجیے, یا پھر تاریخ میں یہاں بات ملے گی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, کسی بھی قوم کو, یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. قوم کیسے اوپر آتی ہے, قوموں کو عروج کیسے نصیب ہوتا ہے, اس کا جو فرسٹ میکینکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تصادم اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور یہ تصادم مذہبی تصادم ہوتا ہے, نظریاتی تصادم ہوتا ہے, قومی تصادم نہیں ہوتا. چمڑے کے رنگ کی بنیاد پر تصادم نہیں ہوتا, لسانی تصادم نہیں ہے, جیسے شیعہ اور سنی کا تصادم اور فلاں کا تصادم اس کا ہم نے تذکرہ کیا, یہ نہیں ہے, بلکہ نظریاتی تصادم ہوگا. یہ انبیائی دعوت ہے, یہ انبیائی سنت ہے. آج بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم انبیائی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو یقیناً ہمارا تصادم ہوگا باطل نظریات کے علمبرداروں سے, ہندوتوا کے لوگوں سے ہمارا تصادم ہوگا, مغربی تہذیب کے علمبرداروں سے ہمارا تصادم ہوگا, کمیونزم کے نظام کے علمبرداروں سے ہمارا تصادم ہوگا. تب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انبیائی دعوت ہے, اس لیے کہ جب جب نبی نے, کوئی بھی نبی, کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آیا تو اس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور باطل کی طرف سے اس کا کانٹرڈکشن ہوا, اس کا ری ایکشن ہوا, اور دونوں کے درمیان ایک نظریاتی تصادم ہوا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو کفار و مشرکین نے جو مخالفتیں کی وہ کیا ہے, وہی تصادم ہے کہ آپ کے نظریے کو ہم نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو تذکرہ آئے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصادم کی ایک شکل ہے. نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کا پیدا کرنا قوموں کے عروج کے لیے ضروری ہے. اگر آج بھی ہندوستان کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج ہو, اسلامی حکومتیں قائم ہو, اسلام کا قانون نافذ ہو, تو پھر یہاں ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کے بغیر یہ توقع نہ رکھیے کہ اسلام غالب آ جائے گا محض دعاؤں کے نتیجے میں, ہرگز نہیں آئے گا. آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ایک فرسٹ میکینک سے تاریخ میں, کیونکہ بات آگے آئے گی ان شاء اللہ اس وقت ہم کھولتے چلے جائیں گے. دوسری بات جو سیکنڈ میکینک سے, وہ ریولٹ فرام دا مائنورٹی, جو قلیل جو تعداد ہوتی ہے, قلیل جو گروہ ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ ریولٹ ہو جائے, یہ ضروری ہے قوموں کے عروج کے لیے. ہم ایک اور مثال بھی دیتے ہیں, ایران کی مثال نظریاتی تصادم میں. پہلی بات میں دیکھیے, آج ایران اس وقت دنیا میں ایک اچھا مسلمانوں کا پاور مانا جاتا ہے, اور امریکہ ساری مسلم حکومتوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنے ٹرمز کی بنیاد پر, حکومت امریکہ چلاتا ہے. لیکن ایران ایک وہ ملک ہے جس کے سامنے امریکہ اپنا دم نہیں ہلاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پر کانفلکٹ پیدا کیا ایران نے, اور ہر محاذ پر اس نے جواب دیا امریکہ کا. تو باطل کو اگر توڑا نہیں جائے تو کم از کم باطل خاموش ہوتا ہے آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کے نتیجے میں. ایک تو مثال ہم نے یہ دی ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ مائنورٹیز کی طرف سے ریولٹ ہو. ابھی ہم آگے جو پڑھیں گے کہ فرعون کی پوری سلطنت کے اندر بنی اسرائیل ایک مائنورٹی قوم تھی, جبکہ وہاں کی جو قبطی قوم تھی, فرعون کی قوم تھی, وہ میجورٹی قوم تھی, اور ایک مائنورٹی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے غلبے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مائنورٹی اٹھیں اور ریولٹ کریں, بغاوت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ ہوگا, ہم آگے آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا. چیچنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رشیا کی سلطنت کے تحت 70-80 برس تک وہ لوگ دبا کر کچل کر رکھے گئے, لیکن اس کے بعد وہی مائنورٹی گروپ چیچنیا کا جب اٹھا تو آج سے 3 سال پہلے رمضان المبارک میں زبردست جنگ ہوئی, زبردست تصادم ہوا, اور وہ ریڈ فورس, ریڈ آرمی, رشیا کی جو فوج ہوتی ہے اس کا نام سن کر دنیا کے مملکت ایک زمانے میں تھر تھراتے تھے, کانپتے تھے, ایسے ریڈ آرمی کے کو دندا شکست جواب دیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے. چیچنیا کا ایک چھوٹا سا گروپ, مجاہدین کا گروپ, یہ ہے مائنورٹیز کی طرف سے ریولٹ. اور مائنورٹیز کی طرف سے بغاوت میں ایک اہم ترین جو رول ہوتا ہے وہ کریٹو لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے. کریٹو لیڈرشپ کے بغیر ریولٹ نہیں کیا جا سکتا. چیچنیا کے اندر امام شامل اور اس طرح کے اور بہت کریٹو لیڈرز پیدا ہوئے, اور انہوں نے قوم کو ابھارا رشین قوم کے خلاف اور رشین نظام کے خلاف, کمیونزم کے خلاف, نظام کے خلاف ابھارا, تب چل کر چیچنیا جو ہے لڑنے کے قابل ہوا. بوسنیا ہرزوگوینا کے اندر علی عزت بوگویچ کی جو کریٹو لیڈرشپ ہے, جو تخلیقی صلاحیت کا ایک لیڈر ہے, اس نے ایسے ابھارا اس قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوروپ کے اندر ایک مسلمانوں کی ایک مملکت قائم ہے. وہی کریٹو لیڈرشپ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کہ اس مائنارٹی قوم کے اندر بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ بہت ہی پست ہو چکی تھی, زوال زدہ امت تھی. آج جو مسلمانوں کی جو حالت ہے ہندوستان کے اندر لگ بھگ ایسی ہی حالت تھی بنی اسرائیل کی, بلکہ اس سے زیادہ گئی گزری حالت تھی بنی اسرائیل کی. ان کے پاس اخلاقی جرات نہیں, ہمت نہیں, عزم نہیں, انہوں نے اپنی شریعت کو بھلا دیا تھا اور محض روٹی روزی کے پیچھے وہ فرعون کے درباری بنے ہوئے تھے, فرعون کے پاس غلام بنے ہوئے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کریٹو لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے اور انہوں نے ریولٹ کیا. وہ یہ کہ تاریخ کے بننے اور بگڑنے میں یہ دو اہم ترین رول کیا کہیے کہ میکینکس کار فرمائے. کل جو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم پر گفتگو کی, آپ کو معلوم ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک گروپ شامل ہو گیا جو مومنین کا گروہ تھا, اور مومنین کا گروہ تصادم کیا اس کی میجورٹی کے ساتھ. تب اللہ تعالیٰ کی تائید, حمایت, نصرت آئی. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ماننے والے غالب آئے اور ان کا انکار کرنے والے مغضوب ہوئے, معتوب ہوئے, ملعون ہوئے, ان پر عذاب آ گیا. اب ہندوستان پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر کے آگے بڑھ جائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مائنورٹی کا جو ریولٹ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں بھی یہاں مسلمان بغاوت کریں, اٹھائیں پرچم علم, پرچم بلند کریں اور جہاد کا نعرہ لگائیں, اور اس طرح سے جذباتیت میں لوگ کم فہم اور کم عقل نوجوان اس طرح سے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے مسلمانوں کی تباہی جو ہے آتی ہے, مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان کے اندر یہ مائنورٹی کا ریولٹ ممکن نہیں, یہ سیکنڈ میکانزم نہیں چل سکتا. فرسٹ میکانزم چلے گا کہ آپ آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کیجئے, نظریاتی طور پر یہاں کے قوموں کے ساتھ آپ تصادم اختیار کیجئے, نظریاتی طور پر آپ اسلام کا تفوق, اسلام کی برتری کو ثابت کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مسلمان جہاں جہاں گئے, یا تو وہ حاکم بن کر گئے, رولرز بن کر گئے, یا پھر وہ محکوم بن کر تھے, رولڈ تھے. ایدر دیور رولرز اور دیور رولڈ, مسلمان ہمیشہ حاکم رہے یا پھر کہیں کہیں محکوم رہے. لیکن ہندوستان میں نہ ہم حاکم ہیں نہ ہم محکوم ہیں, بلکہ یہاں ہم ایکول پارٹنرز ہیں. یہاں کی حکومت میں, یہاں کی سیادت میں, یہاں کی معیشت میں, یہاں کے بنانے میں اور اس ملک کے بگاڑنے میں ہم ایکول پارٹنرز ہیں, نہ ہم حاکم ہیں نہ ہم محکوم ہیں. تو لہٰذا یہاں ریولٹ کا فلسفہ اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میکینزم یہاں چل نہیں سکتا. آج بھی اگر ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو پھر غالب آنا ہے اس ہندوستان کے اندر, تو پھر نظریاتی تصادم کو چھیڑنا پڑے گا اور جو مخالف فریق ہے اس میں سے اچھے لوگوں کو کاٹ کر چھانٹ کر اپنے ساتھ جمانا پڑے گا, اور اس کے بعد جب میجورٹی بنے گی تب انشاءاللہ دین غالب آ سکتا ہے. یہ قرآن نے جو اس آیت کو بیچوں بیچ میں رکھا, تو اس آیت کی روشنی میں آپ پیچھے پلٹ کر قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح پر بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں, اور آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی نگاہ ڈال سکتے ہیں. ان آیتوں کی روشنی میں آپ یہ کر سکتے ہیں, تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کا یہ قانون اور اس کی یہ سنت ہے قوموں کے عروج و زوال میں. آخر بات یہ ہے کہ قوموں کے عروج وغیرہ میں اور دنیا میں امن و امان کے نظام قائم ہونے کے لیے عقیدہ, اخلاق اور اقتدار, یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی چیز مسنگ ہے تو دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا, عدل و قسط قائم نہیں ہوگا. آج مسلمانوں کے پاس عقیدہ ہے, اخلاق ہے, لیکن اقتدار نہیں ہے, اور آج کرسچنز کے پاس اقتدار ہے لیکن اخلاق اور عقیدہ نہیں ہے. تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ملیں گی دنیا میں کسی قوم کو غلبہ مکمل طور پر نہیں ملے گا, اور بالخصوص مسلمانوں کو اگر غلبہ ہونا ہو تو ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہماری یہ سنت ہے, ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم لوگوں کو تنگیوں میں, مصیبتوں میں پکڑتے ہیں, سنبھلیں وہ اور ہوش میں آئیں, ان کے دل نرم پڑے. اگر اس سے وہ سنبھلتے نہیں تو پھر ہم ان پر دروازے کھول دیتے ہیں اور ان پر دنیا کے ساز و سامان کو وافر مقدار میں انڈیل دیتے ہیں. پھر قرآن ایک اور بات کہتا ہے, وہ یہ کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے, اب آمین وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قرآن کہتا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی رویش اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان پر برکت کے دروازے کھول دیتے اور دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ خوب خوب نوازتا. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحب یہاں یہ کہا گیا کہ اگر ایمان لے آتے, تقوی کی رویش اختیار کرتے تو ہم ان کو دنیا میں برکت عطا کرتے, روزی روٹی کا وافر مقدار میں سامان مہیا کرتے. وہاں کہا کہ ہم ان کو پکڑنے کے لیے دنیا کے ساز و سامان عطا کرتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو نعمتیں دیتا ہے وہ دونوں قسم کی نعمتیں ہیں. ایک ہے ابتلا کی حیثیت سے, جو خوشحالی, جو فراقی ملتی ہے اس میں ایک آزمائش ہے, اور ایک فراقی ایک خوشحالی ہے بطور انعام ملتا ہے. جس طرح صحابہ اکرام کو ملا حضرت عمر کے زمانے میں, دنیا کے میجر حصے پر مسلمان چھا گئے اور 1000 برس تک ہم لوگوں نے حکومتیں کی پوری دنیا پر. یہ انعام تھا ایمان کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے. اور آج جو مغرب کی جو سلطنت اور دنیا پر غلبہ حاصل ہوا ہے, یہ آزمائش کا غلبہ ہے, یہ آزمائش کا انعام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کی طرف سے انعام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس فراخی کے ساتھ, اس خوشحالی کے ساتھ جو اس وقت مغرب کو نصیب ہے, اس سے انسان ظلم کرنے لگتا ہے. جبکہ مسلمانوں کو جو خوشحالی نصیب ہوئی تھی اس سے ظلم نہیں کیا انہوں نے, بلکہ غریبوں کی مدد کی اور نچلے طبقات کو اوپر اٹھایا مسلمانوں نے. صحابہ اکرام کی زندگیاں اس کے لیے مثالی اور واضح طور پر ہمیں سامنے آتی ہیں ان کی مثالیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوشحالی دیتا ہے تو خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی پکڑنے کے لیے, کہ خوشحالی دے کر دیکھا جائے کہ کس حد تک یہ لوگ بھاگتے ہیں, خدا سے دور بھاگتے ہیں, اور جس تیزی سے بھاگتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہیں. یہ خفیہ تدبیر ہوتی ہے جبکہ ابتلا کے طور پر, آزمائش کے طور پر خوشحالی ملے. مسلمانوں کو جو خوشحالی ملتی ہے وہ علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ خوشحالی ملتی ہے. تو یہ کچھ باتیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں. پھر فرمایا کہ کیا بستی کے لوگ بہت مطمئن ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب چپکے چپکے سے رات کے وقت آ کر انہیں دبوچ لے, یا دن دھاڑے ہاں کے پکارے اس وقت آ کر انہیں دبوچے جبکہ وہ کھیل کود میں مگن ہو. کیا یہ لوگ مامون ہو چکے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خلاف کچھ بند باندھ رکھے ہیں؟ کیا اتنا مطمئن ہو گئے؟ یہ قریش کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو, اس کا ایک قانون ہے, اس کی ایک سنت ہے قوموں کو اٹھا پٹک میں. اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے, اللہ تعالیٰ کسی کو زوال پر لے آنے پر تل جائے, تو پھر کوئی اس کے سامنے مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا اور قومیں بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور خیر مذلت میں گر جائیں گے. اس کے بعد قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم پھر, یہ پھر کا جو لفظ ہے یہ اصل میں جو بیچ میں ہم نے جو فلسفی کی گفتگو کی, ممکن ہے کہ ہماری خواتین جو ہے ناراض ہو گئی ہوں, لہٰذا اب آسان گفتگو شروع ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا. یہ لنک پیدا کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا کہ پھر, یہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور سنت کے ساتھ ساتھ پھر اس واقعے کو بھی دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. بی آیاتنا الی فرعون و ملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم فرعون کی طرف, فرعون کے دربار میں گئے, کچھ آیتوں کو, کچھ نشانیوں کو, کچھ معجزوں کو لے کر گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا دعوت کا سلسلہ شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے پر گفتگو کرنے سے پہلے دو تین بات ہم بتا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ اور یہودیوں کا تذکرہ قرآن میں بار بار ملتا ہے. ہم نے سورہ بقرہ پر بھی گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا, آج بھی اشارہ تو نماز کرتے چلیں گے کہ اس میں دو حکمتیں ہیں کہ کیوں اتنی بار 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 اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کیوں دہرایا. اس کی دو حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ یہود وہ قوم ہے جو بہت شریر, بڑی نالائق قوم, بڑی ریشہ دوانیاں کرنے والی قوم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جد بندیاں کی, گروہ بندیاں کی, کفار و مشرکین کو چڑھا لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو توڑنے کی کوششیں کی, پھر آپ کے قتل کے در پر ہوئے اور آپ کی قتل کی سازشیں کی. اسلام کو ہمیشہ نیست و نابود کرنے اور اس کو جڑوں سے نکالنے کی انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی. لہذا ان کی جو فطرت ہے, ان کی جو خبیث فطرت ہے, ان کی جو بری سرشت ہے, وہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے اور یہودیوں کے قصے کو بار بار قرآن میں دہرایا. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قوم وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امام بنایا تھا, لیکن یہ امامت کے قابل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے امامت کا رتبہ ان سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا. تو اب ان کے آئینے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اپنا چہرہ دیکھو, اگر تم بھی اسی نقش قدم پر چلو گے یہودیوں کے نقش قدم پر تو پھر تم کی بھی اٹھا کر اللہ تعالیٰ گڑھے میں پھینکتے ہوئے اسے دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہے, اللہ کا قانون ایک ہے, اللہ کا ترازو ایک ہے, اللہ کی بات ایک ہے, اسی بات میں وہ تولے گا. یہودیوں کو جس بات میں تولا اسی بات میں تول کر تمہیں بھی جو ہے وہی سزا دے سکتا ہے. تو ان دو حکمتوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہودیوں کا قصہ بار بار قرآن میں آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں چھ اسٹیجز میں آیا ہے. ایک اسٹیج یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر دریائے نیل پار کرنے تک پہلا اسٹیج ہے. چھ اسٹیجز میں مختلف جگہ ملے گا یہ پورا واقعہ. ایک تو اسٹیج یہ ہوتا ہے. دوسرا اسٹیج ہے کہ وادی سینا میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بلا کر بسایا اور 40 سال تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہے قوم. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے, اس کی پوری تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں. تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پیدا ہوئے. ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 کی روشنی میں کہا تھا کہ یوشع بن نون اور کالب دو لوگ اٹھے اس بھٹکتی یہودی قوم کے اندر سے, جنہوں نے اس قوم کو پھر سے غلبہ عطا کرنے کی کوشش کی. یہ تھرڈ اسٹیج ہے. اسی میں تالوت اور جالوت کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا. فورتھ اسٹیج یہ ہے کہ غلبہ و سیادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکتوں کا تذکرہ آج کی تراویح میں یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے آئے کہ یہ قوم بہت مالا مال ہو گئی اور دنیا پر یہ یہودی قوم چھا گئی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. یہ فورتھ اسٹیج ہے, فورتھ چوتھا مرحلہ ہے. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ پھر ان کا زوال, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مارا. ان پر مختلف حکومتوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. یہ 15واں جو پارا ہے, کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں جس کا نام یا تو بنی اسرائیل ہے سورت کا نام یا اس سورت کا نام اسرا بھی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو ہم پڑھتے ہیں 15 پارہ, اس 15 پارے میں یہ اسٹیج ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی قوم کے ساتھ کیا کیا اور ان کو کیسے تتر بتر کیا. اور 6ٹا اسٹیج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی جو سرگزشت ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. تو 6 اسٹیجز میں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 30 جگہ آیا ہے. 30 جگہ میں 10 جگہ تفصیل سے آیا ہے, قدر تفصیل سے آیا ہے. ان 10 جگہوں میں 6 مقامات ایسے ہیں جس میں اور زیادہ تفصیل سے بات آئی ہے. ان 6 مقامات میں سے 3 سورتیں سورہ عنکبوت, سورہ طہٰ اور سورہ آراف میں اور زیادہ تفصیلات آئی ہیں. اور سورہ طہٰ اور سورہ آراف سب سے زیادہ نمایاں سورتیں ہیں. اور اس میں سورہ آراف جس پر اس وقت ہم رکے ہوئے ہیں, یہ وہ سورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے طویل ترین ہے. اور یہ رکوع نمبر 11 سے 10 سے لے کر, رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر رکوع نمبر 20 تک, گویا کہ 11 رکوعوں پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن کی کسی اور صورت میں اتنا طویل قصہ بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہے والیوم کے حساب سے, وہ سورہ طہٰ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آتا ہے, لیکن وہ سیکنڈ ہے. نمبر 1 سورہ آراف ہے, بڑی تفصیل سے یہاں 11 رکوعوں پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ واقعہ سنانے کی جو غرض ہے اس پر نگاہ ہونی چاہیے, کہ فرمایا کہ فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, فساد مچانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے, کیا سنت ہے, اس پر تمہاری نگاہ ہو. اس لیے ہم یہ قصہ تمہیں سنا رہے ہیں, فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں کھلے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے واقعہ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے دربار میں, فرعون کے دربار میں, اور آپ نے دعوت پیش کی. لیکن یہاں دعوت میں وہ پہلی دعوت نہیں ہے, توحید کی دعوت یہاں مسنگ ہے. سورۃ طہٰ میں وہ دعوت ملے گی, کیونکہ ایک واقعے کو مختلف جگہ پیش کیا ہے قرآن نے. اب یہاں جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے دربار میں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج. دعوت کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ قوم پرست لیڈر تھے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کی رہائی ہی کے لیے کام کیا, نہیں, بلکہ انہوں نے پہلے توحید کی دعوت دی. یہ سارا ماجرا جو ہے قرآن کی دیگر صورتوں میں. اور یہاں جو فرمایا گیا کہ انہوں نے جا کر کہا مجھے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اور آگے جو فرمایا فارسل معی بنی اسرائیل, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج, انہوں نے مطالبہ کیا. تو پہلے تو جب انہوں نے جا کر کہا کہ انی رسول من رب العالمین, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں, تو فرعون ہکا بھکا ہو گیا کہ صاحب یہ غلام زادہ, غلام طبقے سے تعلق رکھنے والا, اس نے میرے محل میں پرورش پائی اور اس کی ساخت پرداخت میں ہماری محل کا بہت بڑا رول ہے, حصہ ہے. ہمارا مرہون منت ہے کہ آج اتنا بڑا آدمی بن کر کھڑا ہوا ہے. لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ شخص آج جو ہے رسول بن کر آ گیا اور دعویٰ پیش کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. اور یہاں جو رب کا لفظ استعمال ہوا, اس رب کے لفظ سے وہ بھام گئے. ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. تو فرعون بوکھلا گیا. فرعون نے کہا کہ تم اور خدا کا رسول ہو گئے, بتاؤ کوئی نشانی ہو تمہارے پاس, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم خدا کے رسول بن کر آ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ صادر کیا. یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ کسی نبی کو نبوت دینے کے ساتھ ہی معجزہ نہیں دیا گیا, صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کے ساتھ معجزہ دے دیا گیا. وہ جو سورہ طہٰ میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور وہاں کہا کہ جوتے چھوڑ کر آؤ, یہ تمہارا پروردگار ہے جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی, اس وقت بات کرنے کے بعد کہا کہ اذھب الی فرعون انہ طغی فقل هل لک الی ان تزکی, جاؤ فرعون کی طرف, وہ طاغی اور باغی ہو چکا ہے, وہ سرکش ہو چکا ہے, اور کہو کہ کیا وہ تزکیہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں 2 نشانیاں دیتا ہوں, ایک یہ لاٹھی کی نشانی اور ایک ید بیضا, کہ بغل میں ہاتھ چھوڑ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے تھے تو وہ ایک دم روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا. یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ایک بادشاہ سے تھا, کسی اور نبی کو یہ معاملہ نہیں تھا. ہم نے حضرت شعیب کا قصہ, حضرت نوح کا قصہ, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ, حضرت صالح علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا, اس قصے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ان انبیاء کی دعوت سیدھے ڈائریکٹ محل میں ہوئی ہے, بادشاہ کے محل میں. اس زمانے میں اپنی سوسائٹی میں انہوں نے جو دعوت دی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاملہ درپیش تھا تو ایک بادشاہ سے تھا. اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ایک غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں جانا تھا, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو یہ 2 معجزے عطا کر دیے تھے. اور ان معجزوں کو لے کر اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج.
یہ معلوم نہیں ہے قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کہاں بھیج, کہاں لے جانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. آ کر انہوں نے کہا کہ بھیج, لیکن کہاں لے جانا چاہتے تھے اس کی تفصیل نہیں ہے. تورات میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے جانا چاہتے تھے, ایک دن دو دن نہیں کئی سال کے ڈسکشن کے بعد, گفتگو کے بعد, فرعون اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈیمانڈ کو پورا کرے اور ان کی قوم کو بھیجے. کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اپنی قوم کو وادی میں, کسی وادی میں لے جانا چاہتے تھے اور تین چار دن کا اجتماع کرنا چاہتے تھے اور وہاں ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ یہ قوم زوال زدہ قوم تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بہت طویل مدت تک اس کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی وادی میں لے جا کر بقرعید منانا چاہتے تھے. تورات میں بات ملتی ہے اس لیے کہ گائے ذبح کرنے کی اجازت وہاں نہیں تھی. فرعون کے لوگ وہاں گائے کی پوجا کرتے تھے, جیسے ہندوؤں کا معاملہ ہے اسی طرح کا معاملہ فرعون کی قوم کا تھا. اور تمل ناڈو میں ہم بڑے مزے سے گائے کا گوشت کھاتے ہیں, لیکن جا کر پوچھے گائے کے گوشت کی قدر دلی والوں سے, یو پی والوں سے, بہار والوں سے, وہاں گائے کے گوشت کی اجازت نہیں ہے, گائے کاٹنے کی, اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے, ممنوع ہے. ایسا ہی معاملہ تھا وہاں بھی کہ فرعون نے اسے حرام قرار دے رکھا تھا, ممنوع تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک تو ان کی تربیت کریں گے کسی وادی میں لے جا کر, دوسرا یہ کہ ہم عید منانا چاہتے ہیں اور اس عید میں ہم قربانی کریں گے اور جو گائے ذبح کریں گے وہ تم پسند نہیں کرتے, اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں. وہ ایک اس طرح سے انہوں نے باتیں کی حضرت موسیٰ نے. ایک طویل زمانے کی ڈسکشن کے بعد وہ فرعون تیار ہوا, لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانتے تو تھے ایک عید منانے کے لیے تین دن کی مہلت, لیکن تین دن کی مہلت نکل چکی تھی. اب جب انہوں نے قوم کو تیار کیا تو ڈائریکٹ وہ ہجرت پر لے کر نکل گئے اور دریائے نیل پار کر گئے. لے کر جب نکلے تو دریائے نیل ہی پار کیے, کسی وادی میں لے جا کر تربیت کے لیے, تین دن کا اجتماع کرنے کے لیے اور تین دن کی عید منانے کے لیے وہ نہیں لے گئے, بلکہ لے گئے تو ہجرت کے طور پر نکل کر لے چلے گئے. جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ابھی وہ ہجرت کا تذکرہ نہیں ہے, صرف یہ فرمایا فارسل مائیہ بنی اسرائیل, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم رسول ہو, تم خدا کے فرستادہ ہو, خدا کے پیغمبر ہو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ بتایا اور جیسے ہی انہوں نے عصا پھینکا تو معلوم ہوا کہ وہ عصا اچانک اجدا بن گیا, لاٹھی اجدا بن گئی اور فرعون, اس کے درباری, اس کے حوالی, اس کے موالی, اس کے حاشیہ بردار, حاشیہ نشین سب پریشان ہو گئے, دیکھیے صاحب کیا ہو گیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے وہ لوگ واقف تھے, جانتے تھے کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے, یہ اعلیٰ اور اعلیٰ کردار کا, اعلیٰ اخلاق کا آدمی ہے اور یہ جادوگر نہیں ہے. اس لیے کہ جادوگر کی جو صفات ہوتی ہیں, دیکھیں گے آپ روڈ میں, بازار میں بھی جو لوگ جادو کرشمہ وغیرہ کرتے ہیں وہ بہت پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ رذیل لوگ ہوتے ہیں, اخلاق و کردار میں وہ بلند لوگ نہیں ہوتے. کہیں بھی آپ بنگلور میں, مدراس میں دیکھیے, ایک کھوپڑی رکھ کر, دو چار ہڈیاں رکھ کر, کچھ میجک اور کچھ فلاں فلاں کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی قوم کے بڑے لوگ نہیں ہوتے, اخلاق و کردار کے لحاظ سے بڑے پست, بڑے رذیل, بڑے ذلیل لوگ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم تھا کہ صاحب یہ ایسا آدمی نہیں ہے, لیکن کیا جادو کر دیا انہوں نے کہ لاٹھی پھینکا اور اس سے سام بن گیا, تو پریشان ہو گئے لوگ. اب یہ ہے کہ اس کے جو حوالے تھے, اس کے جو حاشیہ بردار تھے, اس کے جو چمچے تھے ہماری زبان میں فرعون کے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ ایک سازش چلنا چاہتے ہیں. موسیٰ نے جو کہا کہ میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں, پیغمبر ہوں, یہ رب العالمین کون ہے, یہ پوری کائنات کا رب ہے. جب حضرت موسیٰ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فرعون, تجھے اور تیری ساری قوم کو اقتدار سے دور کرنا چاہتے ہیں اور تیرے اقتدار کو پلٹ دینا چاہتے ہیں اور تیری حکومت کا تختہ الٹنے کی یہ سازش ہے, موسیٰ کی سازش ہے. گویا کہ پہلا اشغلہ چھوڑا. یہ ہمیشہ سے چمچوں کا معاملہ ہوتا ہے, ہر جگہ جو حاشیہ نشین لوگ ہوتے ہیں, جو موالی لوگ ہوتے ہیں, جو بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اشغلہ چھوڑا جائے, کچھ بات چھوڑ دی جائے. تو کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اصل میں تمہارا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک لاٹھی پھینکا اور اس سے اجدا بنا, اور دنیا میں کبھی بھی کسی جادوگر نے اپنے جادو کے بل بوتے پر کوئی حکومت کا کی کرسی کو نہیں الٹا, دنیا میں کبھی نہیں ہوا. کسی تاریخ کے اندر ہندوستان میں بھی بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے ہیں, کسی نے بھی اپنے جادو کی بنیاد پر کسی تختے کو نہیں الٹا, یہ معلوم ہے, لوگوں کو معلوم ہے. لیکن فرعون اور اس کے درباری جانتے تھے کہ صرف یہ لاٹھی کا معاملہ نہیں ہے, اس لاٹھی کے پیچھے ایک زبردست قوت پوشیدہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ رب العالمین ہو, تو صرف رب کا معنی یہ ہے کہ خدا کی عبادت پوجا پاٹ کرنے کی نہیں ہے, بلکہ رب وہ ہوتا ہے جو پوجا پاٹ کے بھی قابل ہوتا ہے اور قانون اسی کا چلتا ہے, دنیا میں اقتدار اسی کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی معنوں میں خدا ہی معبود ہے اور سیاسی معنوں میں خدا ہی سوورین اتھارٹی ہے, اقتدار اعلیٰ خدا ہی کے پاس ہوگا اور خدا ہی کے حکم کے مطابق انسانوں کی زندگی چلے گی, انسانوں کو انسانوں کے سامنے گردن جھکانے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. تو حضرت موسیٰ کی اس بات کو بھانگ گئے جو درباری تھے, وہ بھانگ گئے کہ صرف ایک لاٹھی اور اجدے کا معاملہ نہیں ہے, صرف کسی مذہبی عقیدے کو قبول کرنے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ پورے نظام کو الٹنے پلٹنے کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا. آج ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں جب کوئی انبیائی تحریک اٹھی, انبیائی دعوت اٹھی, انبیائی مشن اٹھا, کوئی بھی نبی انبیائی والا کام لے کر کوئی بھی اٹھے تو پھر باطل کا اقتدار پریشان ہو گیا, کام گیا, لرزہ ترزا ہو گیا. اور باطل ہمیشہ سمجھتا ہے کہ جب بھی حق کی دعوت اٹھے گی میری کرسی کے لیے خطرہ ہے. یہی ہے اصل میں اسلام کی دعوت, یہی اصل میں اسلامی تحریک, یہی انبیائی کام, کہ نبی کا کام وہ ہوتا ہے جب لے کر اٹھے تو باطل کی کرسی تھر تھرا جائے, باطل سمجھے کہ صاحب میری کرسی کے نیچے کی زمین کھسک رہی ہے اور اس کے میں زیر زمین ہو جانے والا ہوں, یہ محسوس کرے. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا. دیکھیں نا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی ہوا, تفصیل سے واقعہ گزر چکا. حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ صاحب میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور یہ ہے میری نشانی, اس لاٹھی کو پھینک کر انہوں نے اجدا بنایا, تو کہاں سے انہوں نے یہ معنی لے لیا؟ صحیح طور پر انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف جادوگر نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو کہا انہوں نے جادوگر, لیکن خود سمجھ گئے کہ یہ پورے نظام کے اندر ایک تبدیلی چاہتا ہے اور اقتدار سے ہم کو الگ کرنا چاہتا ہے. یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا, اور یہی انبیائی دعوت اور تحریک ہے کہ باطل پریشان ہو. اور صرف باطل پریشان نہیں ہوتا, پھر باطل آپ کی مخالفت کرے گا, آپ کا استہزاء کرے گا, آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرے گا, آپ کو بین کرے گا, آپ پر قید و بند کی سختیاں لائے گا, پھر آپ کو تختہ دار پر لے جا کر لٹکا دے گا. یہی ہوتا ہے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری تحریک کا معاملہ کیا ہے کہ جمال عبد الناصر نے محسوس کر لیا یہ قطب شہید, یہ اخوان المسلمین کے لوگ صرف کسی مذہب کی دعوت نہیں دیتے, صرف کسی نماز روزے کی دعوت دینے والے نہیں, بلکہ یہ پورے نظام کو پلٹنا چاہتے ہیں اور خدا کے قانون کے مطابق مصر کی زندگی کو بدل دینا چاہتے ہیں. بھانپ لیا جمال عبد الناصر نے اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا بہانہ بنایا, ایک کتاب کو بہانہ بنایا اور حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو زبردست اذیتیں دی. کیسے کیسے اذیتیں دی, کیسے کیسے اذیتیں اس کی حکومت نے دی, یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دم غار, ایک گہرا کنواں بنا کر اس میں قطب شہید کو اتارا گیا اور کپڑے اتروا لیے گئے, اور پھر نیچے جب اتار دیا گیا تو اس پنجرے سے ان کو نیچے کر کے پنجرا اوپر اٹھا لیا گیا, وہاں دیکھا تو ایک کالا زہریلے کتے کے ساتھ ان کا مقابلہ, اور وہ کتا جو ہے ان پر حملہ آور ہوتا تھا, پھر قطب شہید کو وہاں سے نکالا جاتا تھا اور جیل میں لا کر جیل کے صحن میں کتے کے حوالے کیا جاتا تھا, کتا ان کی ران کو پکڑ کر لے کر پورے صحن میں ادھر سے ادھر گھومتا تھا. قطب شہید کو رات میں بٹھا کر ایک بکٹ بالٹی پانی گرم, ایک بالٹی ٹھنڈا پانی, ایک بالٹی گرم, ایک بالٹی ٹھنڈا, اس طرح سے لائن سے پانی رکھ دیے جاتے تھے. سید قطب شہید کو بٹھا کر گرم گرم پانی انڈیلا جاتا تھا, پھر اٹھا کر ٹھنڈا پانی انڈیلا جاتا تھا, پھر گرم پانی انڈیلا جاتا تھا. یہ اذیتیں جو اخوان المسلمین کے ساتھ کی گئی, یہی معاملہ چچنیا ہو, بوسنیا ہرزگوینا کے مجاہدوں کے ساتھ ہو, ہر جگہ مجاہدوں کے ساتھ یہ جو کیا جاتا ہے, باطل سمجھتا ہے کہ یہ لوگ صرف کسی مذہب کی دعوت نہیں دیتے, یہ لوگ صرف مذہبی مراسی میں عبودیت بجا لینے کی دعوت نہیں دیتے, بلکہ خدا کے قانون کے مطابق دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. باطل ہمیشہ سے محسوس کرتا رہا اور ہمیشہ سے اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں مسلمانوں پر. صحابہ اکرام پر بھی ایسا ہی ہوا, اس سے پہلے انبیاء کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ کے متعلق محسوس کر لیا لوگوں نے کہ یہ صرف کسی ایک خدا کی پوجا کی بات نہیں کرتے, بلکہ خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور یہ خدا کے آگے اپنی ساری خدائی سے دستبردار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں موسیٰ, یہ محسوس کر لیا. مجھے جب یہ میں آیتیں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ وہ بھی یاد آتا ہے کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب اس وقت بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں, بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور زبردست, انہوں نے قید و بند کی مصیبتیں بھی جھیلی ہیں, پریشانیوں کو بھی انہوں نے جھیلا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک زمانے میں اصلاحی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے. کسی دوست نے جا کر ان کو بلایا کہ دیکھو آپ اچھا کام تو کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ایک بڑا کام کریں, وہ یہ کہ دنیا میں اسلام کو غالب کریں, دنیا میں باطل کو مٹائیں, کفر اور شرک کے قلعوں کو مسمار کریں اور اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر ہم غالب کریں, آئیے اس کام کے لیے. تو پروفیسر غلام اعظم بہت آسانی سے وہ تیار نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب مجھے اس سے اطمینان نہیں ہے, یہ کیا دنیا پرستی کی بات ہے, یہ کوئی دینی کام نہیں ہے, فلاں فلاں کہا. آخر میں جاتے جاتے اس ساتھی نے پروفیسر غلام اعظم سے کہا کہ تو دیکھو پروفیسر صاحب, انبیائی دعوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام تم کرو, تم یہ کام کر رہے ہو لیکن اس کام کے نتیجے میں اگر وقت کی حکومت چیبا جبی ہے, اس کے ماتھے پہ شکن آ گئی ہے, وہ تم سے نالا ہے, تم سے غصہ ہو گئی ہے وہ حکومت, اور تم پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے, اور اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو سمجھو کہ تم باقی انبیائی تحریک لے کر چل رہے ہو, اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارا کام ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ نبیوں والا کام, یہ انبیائی دعوت نہیں ہے. پروفیسر صاحب سے جب یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے تو رات بھر پروفیسر صاحب کو نیند نہیں آئی, بڑے پریشان تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ باقی اگر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں تو دنیا میں ایسے ہی ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت بھی, حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت بھی, حضرت صالح کی مخالفت بھی, حضرت موسیٰ کی مخالفت بھی, اور آج ہماری مخالفت نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مطلب یہ کہ ہمارا کام واقعی پورا اسلام کا کام نہیں, اگر پورا مکمل اسلام کو لے کر انبیاء جس طرح سے دنیا میں آئے اگر اس طرح کا کام کریں تو وقت کی حکومت پریشان ہو جائے گی. تو غلام اعظم صاحب رات بھر سوچتے رہے, پریشان ہوتے, کرے. اور صبح صبح انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کو بدلا اور سمجھا کہ واقعی کام ایسا ہو کہ مکمل دنیا کے سامنے نظام کو دین کو پیش کیا جائے, جس کے نتیجے میں باطل کے قلعے کو مسمار کیا جائے اور دین کے مطابق دنیا بن جائے, دنیا کا نظام بن جائے, عبادتیں بھی ہو, مسجدیں بھی ہو, تعلیم بھی اسلام کے مطابق ہو, کھیل اور کود بھی اسلام کے مطابق ہو, شادی بیاہ بھی اسلام کے مطابق ہو, ووٹنگ کا پیٹرن بھی اسلام کے مطابق ہو, اور ٹی وی نیٹ ورک بھی اسلام کے مطابق ہو, حکومت اسلام کے مطابق ہو, جنگ بھی اسلام کے مطابق ہو, اور امن کے, عدل کے, شانتی کے اگر پیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہو. یہ ہوتا ہے گویا کہ مکمل اسلام کی دعوت. اور انبیاء یہی دعوت لے کر آئے. جب یہ دعوت لے کر آئیں گے تو وقت کی حکومت چوکنا ہو جائے گی, باطل کا اقتدار پریشان ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ کی دعوت کو سن کر پریشان ہو گئی باطل حکومت, فرعون کی حکومت. اب اس کے بعد اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے آسانی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک الزام لگا دیں. یہ ایسا ہی ہوگا, جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی الزام لگایا جائے گا. صاحب آج اس وقت سوڈان کے اندر اسلامی تحریک اٹھی اور امریکہ کے انہوں نے مقابلہ کیا اور پورے سوڈان کے اندر اسلامی نظام کو انہوں نے غالب کیا. دنیا کے اندر پہلی مرتبہ اسلامک اکنامکس کو انہوں نے قائم کیا اور مکمل پوری بینک, پورا بینکنگ سسٹم سوڈان کے اندر اسلام کے مطابق ہوتا ہے, غیر سودی بنیادوں پر ہوتا ہے. تو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بتائی ہے. تو اس نے سوڈان پر ایک الزام لگایا, وہ یہ تھا کہ ٹیررسٹ ہے, وائلنس, ٹیررزم. اور اس طرح کی جو الزامات ہیں, جو مغرب نے اس وقت جو گالیاں ایجاد کی ہیں, یہ گالیاں دور جدید کی گالیاں ہیں. اور پرانے زمانے کی گالی یہ تھی کہ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم پورے شہر میں اعلان کرائیں گے کہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ نبی ہے لیکن دیکھو یہ جادوگر ہے. گویا کہ جادوگر کہنے کے نتیجے میں ان کا امیج گر جائے, کیونکہ جادوگر پست قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اخلاق و کردار کے کوئی بڑے لوگ نہیں ہوتے. تو پورے مصر کے اندر ہم اعلان کرائیں گے کہ ایک شخص موسیٰ نام کا اٹھا ہے اور وہ ایک جادوگر ہے. تو گویا کہ ایک الزام تراشی, یہ بھی باطل کا ایک شیوا ہوتا ہے کہ وہ الزام لگائے گا. تو حضرت موسیٰ کے متعلق اعلان ہوا اور پھر کہا کہ دیکھو ہم ان کا چیلنج کرتے ہیں, بہت زبردست اجتماع کریں گے اور ایک میلہ لگائیں گے, اس میلے میں حضرت موسیٰ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم بھی اپنا جادو بتاؤ, اور پورے مصر کے اندر سے بڑے بڑے جادوگروں کو ہم جمع کریں گے. تو اس طرح سے اعلان کے مطابق ایک دن طے ہوا, میلے کا دن ہوا, اور اس میلے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور بڑے بڑے جادوگر بھی آئے. اب جادوگر جب آئے تو جادوگروں کی جو رزالت, جو پستی, اخلاق کی جو گراوٹ ہوتی ہے, اس کے عین مطابق قرآن نے نقشہ کھینچا کہ پہلے اپنا کرشمہ بتانے سے پہلے فرعون سے پوچھا کہ صاحب مالک, اگر ہم یہ کرشمہ آج بتائیں, آج اگر ہم یہ جادو بتائیں تو کیا ہم کو کچھ ملے گا, کچھ مال و دولت سے آپ نوازیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ مال و دولت سے تو نوازیں گے ہی نوازیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم تم کو مقربین بنا لیں گے, ہم تم کو بہترین بڑے مرتبے, منسٹرز کا مرتبہ آج کی زبان میں کہیں تو بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہم عطا کریں گے. یہ گویا کہ قرآن کمپیئر کرتا ہے کہ جادوگروں کی جو پستی ہوتی ہے وہ یہ پستی تھی کہ پہلے انہوں نے مطالبہ کیا, اس کے بعد کہا کہ پھینکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ دیکھو موسیٰ تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی یہی خواہش تھی جادوگروں کی, سب ہم پہلے پھینکے, تو فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن کا وہ خیال تھا کہ سب ہم پہلے پھینکیں گے اور لوگوں کے نگاہوں کو پہلے ہم پھیریں گے. تو پھینکا انہوں نے اور سب ان کی جب لاٹیاں اور رسیوں کو پھینکا گیا, تو کیونکہ معجزے میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے, جادو میں کوئی چیز بدل جاتی نہیں بلکہ رسی ہے, تو رسی صرف سانپ جیسے نظر آتی ہے, یہ آنکھوں کا جادو ہوتا ہے جسے نظر بند کہا جاتا ہے. قوت متقیلہ پر اثر انداز ہوتا ہے جادوگر, اور لاٹھی اپنی جگہ لاٹھی ہوتی ہے لیکن لاٹھی کو سانپ میں بدلتے ہوئے نظر آتا ہے, ہماری آنکھوں کا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں زمین پر وہ لاٹھی ہی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے جادو. لیکن موجودہ یہ ہے کہ لاٹھی حقیقتاً سانپ بن جاتی ہے, اجدا بن جاتا ہے, یہ جادو اور اس میں فرق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, اللہ نے حکم دیا کہ پھینکو اپنا عصا. پھینکا جب عصا تو واقعی چلتا پھرتا ہوا اجدا بنا, اور جتنے سانپ اور جتنے چھوٹے چھوٹے سپیرے اور اجدے تھے ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ کی شکل میں بدل گئی تھی, جو اجدے کی شکل میں بدل گئی تھی, یہ اجدا سب کو نگلنے لگا. اور ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ فرعون اپنا دھاگ بٹھاتا قوم پر, اس کی ہوا اکھڑ گئی اور پوری قوم کے سامنے وہ رسوا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام فتح پا گئے, ان کی جیت بھی, اور پوری قوم کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یہ موسیٰ نامی جو شخص آیا ہے یہ رذیل قسم کا جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہے, خدا کا نبی ہے, اور اس کے پیچھے زبردست خدا کی قوت ہے, خدا کی حمایت ہے, خدا کی تائید ہے. اسی وجہ سے اس پورے مصر کے بڑے بڑے جو جادوگر تھے وہ بالکل عاجز ہو گئے, درماندہ ہو گئے. آپ یہ دیکھیے کہ جادو اور معجزے کا جو فرق ہے وہ میں اور آپ زیادہ نہیں سمجھ سکتے, جادوگر ہی بہتر سمجھتے ہیں. تو جادوگر نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے, معلوم ہو گیا کہ یہ نبی ہے, یہ معجزہ ہے, ان لوگوں کا صحیح معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا, تو فوراً سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. یہ ہے اصل میں فرق. کہ ایک طرف وہ بتایا گیا کہ صاحب یہ پیسوں کی ڈیمانڈ لے کر آئے, لیکن جیسے ان پر حقیقت کھلی, یہ اچھے لوگوں کی علامت ہوتی ہے, جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے ان کی علامت ہے کہ حق بات جب سامنے آئے تو حق بات کے لیے تیار ہو جائے, ہاں موقع کے ہیلے بہانے نہ بنائیں. تو جادوگروں نے فوراً سجدہ کیا, کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں, رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایمان کا, آگ بگولا ہو گیا فرعون, اس سے اب رہا نہیں گیا. اب اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم اسلام قبول کر لیے, گویا کہ میں اس پوری سلطنت کا رب العلا ہوں, میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا, یہ ہرگز ہو نہیں سکتا, اس کی سزا تمہیں ضرور ملنی چاہیے. یہ واقعہ انشاءاللہ کل مزید ہم آگے بڑھائیں گے. اسی کچھ انہیں کچھ باتوں پر آج ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں سے جو صحیح نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اس نتیجے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.